بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe and all of it. It is through His mercy and grace that He has given us the opportunity to live a life in which we can find and feel the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we were talking about the two blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us. If we were to use those two blessings, we will be able to accomplish the task for which we have been created. And those are the two blessings that are the most important differential factors for us human beings compared to the rest of His creation. تو کل جو بات ہو رہی تھی اس میں عرض یہ کیا تھا کہ خدا نے انسان کو اور جن کو دو ایسی نعمتیں دی ہیں کہ جس کی بنا پہ یہ دونوں مخلوق یہ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وجود وہ درک کر لیں. دو نعمتیں، ایک تو اختیار کی ہے اور دوسری نعمت عقل کی. باقی کی کائنات کی مخلوقات کو خدا نے ان دو نعمتوں سے سوال یہ ہے کہ آیا نوازا ہے یا نہیں نوازا. یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ انسان اور جن جو ہیں وہ اختیار رکھتے ہیں اور عقل یعنی تعقل فکر کر سکتے ہیں، آیا ایسا ہے کہ یہ دو نعمتیں صرف انہی دو مخلوقات کو ملی ہیں یا باقی کی بھی مخلوقات کو ملی ہیں یا نہیں ملی؟ جیسے عرض کیا کہ ہر ایک چیز جو خدا نے خلق کی ہے وہ مختلف درجات پہ ہے. Everything is created on different levels of existence and intensity. In colors you can see that everything, I mean you don't have to go through examples. You can tell that something is very intense, something is not that intense, and it's all like when you go to the doctor, doctor آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی جو سر کی درد ہے یہ 1 to 10 مثلاً کس کی ہے، مثلاً you'll tell them that it is 7 or tell them 6 or 5 and so forth. So we understand that everything that Allah subhanahu wa ta'ala has created, He has created them on many different levels. تو جو باقی کی کائنات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اب میں جواب دے رہا ہوں سوال کا، باقی کی جو کائنات ہیں، باقی کی جو مخلوقات ہیں، خدا نے ان کو اختیار دیا ہے اور عقل بھی دی ہے. یہ تھوڑا سا اس معاملے کو جو ہے وہ تھوڑا آگے بڑھا کے تو حجابوں کی جو گفتگو ہے بحث اس میں انشاءاللہ جائیں گے. لیکن اختیار کی اور عقل کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اپنی تمام مخلوقات میں سے، وہ خدا نے انسان اور جن کو دیا. بلکہ اگر ہم ایسے کہیں کہ حتیٰ جو ہمارے جن بھائی بہن ہیں ان کے پاس انسان کے پاس ان سے ایک درجہ اوپر ہے، کیونکہ اگر ان دو نعمتوں کو انسان استعمال کرتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات بن سکتا ہے. So you can become the best of all of Allah subhanahu wa ta'ala's creations. अब जब संदर्भ आप बात करते हैं कि इख्तियार और अकल की, तो जो एक चीज इंसान के जहन में आती है वो ये कि उस चीज को जिंदा होना चाहिए। तो खुदा की अब जितनी भी मखलूकात है उसमें से हम उसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं कि भाई वो चीजें सिर्फ जो कि जिंदा हैं, उन चीजों के पास खुदा ने इख्तियार दिया है, अकल दिया है, लेकिन एक फाइन दर्जे की, लोअर लेवल की इख्तियार और लोअर लेवल की अकल। जो डेफिनेशन हमारी है ना कि एक चीज जिंदा है, नॉट नेसेसरली दैट मींस दैट इफ वी सी द स्टोन्स, अगर हम पत्थरों को देख रहे हैं तो हम कहें कि ये जिंदा चीजें हैं, क्योंकि हमारी तारीफ के मुताबिक के खाती पीती नहीं है, ये चलती नहीं है, सांस नहीं ले रही है, इस तरह। हकीकत यह है कि हर एक चीज जो खुदा ने खल्क की है वो हमारी तारीफ के मुताबिक हो सकता है कि मुर्दा और जिंदा हो, लेकिन खुदा ने जिस तरह से उसको खल्क किया है तमाम की तमाम चीजें जिंदा हैं। ठीक है, ये जो हमें पत्थर मरे हुए नजर आते हैं, हमें ये चीजें जो हैं वो, ये हमारी तारीफ के मुताबिक, इस वजह से नहीं कि वो है नहीं, ये हमारी तारीफ के मुताबिक। अगर हमारी तारीफ वसी हो जाए तो फिर हमें हर चीज क्या लगेगी, जिंदा लगेगी। हमें कई ऐसी चीजें जो लगती हैं कि जिंदा हैं लेकिन खुदा की तारीफ के मुताबिक वो जिंदा नहीं। रसूल को कई दफा अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान के अंदर तसलियां दी हुई है, और उन तसलियों में से एक तसली है कि तुम उन्हीं लोगों को हिदायत दे सकते हो कि जो जिंदा हो। हमें पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कब्रिस्तान में जाके तबलीग नहीं कर रहे होते थे। अल्लाह सुब्हान व तआला का ये कहना कि तुम सिर्फ उन्हीं को हक या उन्हीं को तबलीग कर सकते हो, उन्हीं को हिदायत दे सकते हो जो जिंदा हो, तो इसका ये मतलब है कि कुछ लोग जो रसूल के पास थे वो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक तो क्या थे, जिंदा थे, लेकिन खुदा की डेफिनेशन के मुताबिक वो मुर्दा थे। इसी तरह से हत्ता वो जो कि खुदा की राह में शहीद हो जाए, अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा हुआ है कि आप उसको मुर्दा कहें ही ना। अब एक शख्स जो कि शहीद हो जाता है, अब उसके हो सकता है कि सब आज़ार कटे हुए हों, खून निकल रहा है, सब कुछ है, हरकत कोई नहीं है, जिंदा सांस नहीं ले रहा, बल्कि आज़ार मुनक़ते हो गए, कट नहीं होने से, स्टोन इन टू पीसेस, और अल्लाह सुब्हान व तआला कह रहा है कि आप उसको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है और वो मेरे पास है और रिस्क ले रहा है, यानी रिस्क ले रहा है, खा रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। सही, तो जो हमारे थोड़े से जहन के अंदर मसला है वो मसला हमारे जहन का है और वो हमारी अपनी तारीफात के मुताबिक, अपनी डेफिनेशन के मुताबिक है। जब आप पत्थरों की तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये चीजें जो है मुर्दा है, लेकिन फिर आप हदीस की तरफ जब रुजू करते हैं तो पत्थर जो हैं वो सलावात पढ़ रहे हैं, वो शियों के लिए दुआ कर रहे हैं, वो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, ये जो आपने पहने हकीक जो है वो आपके लिए दुआ करता है, वो आपकी हिफाजत के लिए दुआ करता है, वो अल्लाह सुब्हान व तआला की तस्बीह कर रहे हैं, सब के लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, हर एक चीज़ जो खुदा ने खल्क किया खुदा की तस्बीह कर रही है। अब अगर अकीक दुआ कर रहा है तो दुआ करने के लिए एक तो इख्तियार चाहिए और दूसरा क्या, अक्ल चाहिए, जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस चीज की दुआ करे इंसान, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि जिस शख्स के लिए दुआ कर रहा है आया वो वाकई दुआ के लायक है या नहीं है। सही, अगर कोई शख्स दुश्मन खुदा के लिए दुआ करे आप उसे क्या कहेंगे, तुम किस कैसी दुआ कर रहे हो, वो दुश्मन खुदा है। अगर दुआ करनी है तो ये दुआ करो कि वो खुदा की रहमत से निकल जाए, ये दुआ नहीं कर सकते कि वो खुदा की रहमत में शामिल हो जाए या उसके ऊपर खुदा की रहमत नाजिल हो, बल्कि ये दुआ करो कि वो खुदा की रहमत से निकल जाए। इसीलिए हम फिर ये दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा लअन क़त्लतल हुसैन व औलादिही व असहाबे, हम दुआ करते हैं कि ओ अल्लाह, अल्लाहुम्मा मींस ओ अल्लाह, ए खुदा, खुदा को हम पुकारते हैं। کہ وہ شخص وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا اور ان کی اولاد کو اور ان کے اصحاب کو ان کو اپنی رحمت کے دائرے سے نکال دے. ٹھیک, تو ہر ایک چیز جو خدا نے خلق کی ہے وہ عقل شعور بھی رکھتی ہے اور اختیار بھی رکھتی ہے, لیکن اختیار کا وہ لیول نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ اپنی سعادت کو ابدی کو انتخاب کریں, اس کے بارے میں فکر کریں اور عمل کریں. خدا نے ان کو جس طرح سے بنا دیا وہ ویسے ہی ہیں, اور جیسے وہ ہیں اسی کے اندر وہ خدا کی اطاعت کر رہے ہیں, اسی کے اندر وہ خدا کے دیے ہوئے اختیار اور عقل سے اس کی تسبیح حمد و ثنا اور اس کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن ان کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اختیار اور عقل کے ساتھ کچھ ایسا کر لیں کہ وہ چیز جو ابھی ہیں وہ کچھ اور ہو جائیں. جیسے جو درخت ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتا, درخت درخت ہی رہے گا. درخت اپنے اختیار سے اپنی عقل سے یہ نہیں کر سکتا کہ درخت اب پانی بن جائے گا اس کا, صحیح. لیکن درخت جو ہے وہ اس کے اندر بھی عقل ہے, اس کے اندر بھی اختیار ہے. ایک دفعہ چچے امام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ امام مجھے آپ یہ بتائیں کہ مومن کی کیا نشانی ہوتی ہے. تو امام نے کہا کہ اگر مومن درخت سے گئے کہ میرے پاس آ جائے تو درخت چل کے آ جائے گا. تو امام جب یہ اس شخص کو بتا رہے تھے تو پاس ایک درخت تھا, وہ چل کے تو امام کے پاس آ گیا. تو جب وہ چل کے امام کے پاس آ گیا تو امام نے کہا دیکھیں بھائی, میں ابھی ان کو صرف ایکسپلین کر رہا تھا, میں نے آپ کو بلایا نہیں ہے, میں صرف ان کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ مومن کی نشانی ہوتی ہے, آپ اپنی جگہ پہ واپس چلے جائیں. تو مقصد ہے کہنے کا کہ اب ایک درخت وہ جانتا ہے کہ مومن کون ہے اور مومن کون نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی نشانی ہے, مومن کی نشانی ہے کہ اگر وہ درخت کو بلائے تو اس کے پاس آ جائے. اب آپ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ درخت کو بلائیں اور درخت آپ کے پاس چل کے آ جائے. اگر نہیں آیا تو یہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ابھی ہم مومن نہیں ہیں. تو اب یہ جو اختیار ہے اور یہ جو عقل ہے, ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ یہ دو چیزیں انسان کو اپنے دین میں بھی استعمال کرنی چاہیے. اپنے دین کو وہ اختیار کے ساتھ چنے اور اس کے اندر تفکر کرے, تدبر کرے, اپنی عقل کو جو ہے وہ استعمال کرے. کیونکہ ابائے دین کی جگہ نہیں ہے اسلام میں. کل عرض کر رہے تھے نا کہ اگر روز معاشر کے اندر جان سمتھ بھی ہو اور آپ بھی کھڑے ہوں اور آپ کو خدا کہہ کے چلے آپ جنت میں چلے جائیں, اور جان سمتھ کہہ کے اس کو آپ کیوں جنت میں بھیج رہے ہیں, اور آپ کہیں کہ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے کہ بھئی یہ جو شخص ہے اس کو میں نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تھا, اس وجہ سے اب یہ جنت میں جا رہا ہے, تو جان سمتھ تو پوچھے گا نا کہ اگر میرا اختیار تو نہیں تھا, اگر آپ مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیتے تو آج میں بھی جنت میں جا رہا ہوتا. پھر یہ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ انسان جس مرضی مذہب کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے, وہ وہی چیزیں لے کر آتا ہے جو ہر ایک انسان کے پاس ہے. یعنی فطرت اللہ ہلتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, کہ ہر انسان خدا ہی کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں. صحیح. لیکن اگر کوئی شخص ابائے دین کو رکھے, لیکن اس ابائے دین کو رکھ کر وہ عبادت بھی کرے, گناہوں سے بھی بچے, تو آیا پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ نہیں, وہ جنت میں جائے گا. یعنی وہ یہ جو عبادت کرے گا, یا تو وہ تاجر کی کرے گا یا وہ غلام کی کرے گا, لیکن جنت میں جائے گا, جہنم سے بچ جائے گا. خواہ کہ وہ حتیٰ اس نے نہ اختیار سے اس دین کو چنا, نہ ہی اس کے اندر تفکر اور تدبر کیا, لیکن اسی دین کے اوپر یعنی اسلام کے اندر وہ پیدا ہوا. اور اسلام میں پیدا ہوا تو کسی نے بتایا دینیات کی پہلی دوسری کلاس میں کہ نماز واجب ہے, وہ نماز کو کہ واجب ہے, مجھے اس کو ادا کرنا ہے. کیوں ادا کرنا ہے؟ کیونکہ مجھے جنت ملے گی. ٹھیک ہے, وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تجارت کر رہا ہے, اس کی تجارت کا جو اینڈ ہوگا وہ اس کو اچھا ثواب مل جائے گا, یعنی کیا جنت مل جائے گی. یا اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی تم جھوٹ نہ بولو, اگر جھوٹ بولو گے تو یہ گناہ کبیرہ اور انسان آخرت کے اندر جو رسوائی ہے اور جہنم ہے. اب وہ شخص جہنم کے ڈر سے جھوٹ بولنا بند کر دے, ایسا شخص جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, उसने सिर्फ जहन्नुम को अवॉइड करने के लिए झूठ बोलना बंद कर दिया। सही, अब ये कौन सी इबादत हो गई? गुलामों की। लेकिन अगर इंसान अपने इख्तियार को और अपनी अकल को इस्तेमाल करता है दीन के अंदर, तो फिर उसकी इबादत या होर की होती है या शाकिर की होती है। ठीक है, होर की, शाकिर की, और एक और तीसरी भी हम इसके अंदर वो एक लगा देते हैं, जैसे वो आर्टिकल्स के अंदर सब आर्टिकल्स होते हैं ना, अब लॉयर्स के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसके अंदर तीसरी चीज भी लगा देते हैं, आशिक की इबादत, होर की इबादत और कितनी थी, आशिक की, शाकिर की और होर की, गुलाम और दाजर, आपकी बात ठीक है। वो है उस शख्स के लिए कि जो अपने इख्तियार से इस दीन को कबूल नहीं कर रहा, यानी इख्तियार से उसने इसको चुना नहीं है। इख्तियार से चुनने का मतलब क्या कि उसने बाकी के सारे अध्ययन को देख लिया, बाकी के सारे अध्ययन को देखने के बाद उसे इस्लाम ही वो सिरात मुस्तकीम लगा और उसने उसके ऊपर तफक्कुर किया, तदब्बुर किया, अपनी अकल से जो है वो इस बात पे आ गया कि यही सिरात मुस्तकीम है। ठीक है ना, तो ये जो हालत है, अगर इस तरह की भी हालत हमारे अंदर पैदा हो जाए कि जहन्नुम के खौफ से और जन्नत के शौक में हम खुदा की इबादत करें, तो ये भी बहुत अच्छी जगह है, है ना, ये भी बहुत अच्छी जगह है। लेकिन उससे अच्छी जगह कौन सी है? एक तो होर की है, शाकिर की है और आशिक की है। सासा? अब यही अबाई दीन अगर इंसान उसकी फुरुआत पे, उसकी इबादत को अंजाम देता रहे, a person follows a religion because of their forefathers, and I'm talking about specifically Islam, okay? So they're following the forefathers' religion because they were Muslims, and in that religion they are also practicing Muslims. And the reason why they are practicing Islam is because they would like to go to heaven and avoid hell. So these individuals will end up having the reward of heaven and avoiding hell. But that religion of theirs will also become a source of hijab. कि खुद अबाई दीन पे चलना और उसकी फुरुआत को अंजाम देते रहना और जन्नत के शौक में और जहन्नुम के डर में, ये खुद इंसान के लिए एक हिजाब बन जाएगा खुदा के और उसके दरमियान में। यानी हत्ता के वो शख्स नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, हज कर रहा है, ये सारी की सारी वाजिबात को अदा कर रहा है, गुनाहों से वो इज्तनाब कर रहा है, लेकिन किस बिना पे कर रहा है कि उसको जन्नत में जाना है या उसको जहन्नुम को अवॉइड करना है। उसने इख्तियार के साथ, ताकुल के साथ इन चीजों की तरफ निगाह नहीं की। अब वो इस दुनिया से गुजर जाएगा, जाएगा जन्नत में, लेकिन खुदा का दर्द उसका एहसास उस दुनिया में नहीं कर पाएगा, और उस दुनिया में भी उसको वो लज्जतें दे दी जाएंगी जिसकी बिना पे उसने यहाँ पे इबादत की थी, लेकिन उन लज्जतों के अंदर खुदा का एहसास, एहसास इतना एहसास होगा कि खुदा मुझसे राजी है, तभी तो उसने मुझे जन्नत दी, लेकिन खुद उसके वजूद का एहसास उस शख्स के पास नहीं होगा। तो बहुत सारे हिजाब हैं, अभी तक हमने कितनों की बात की है? सात, अभी आठ हो गए ना। ठीक है, इस आठवीं को बयान करने की रीजन ये थी कि ना कि सिर्फ हिजाब खुदा के और हमारे दरमियान में जुल्मत के हैं, बल्कि नूरानी भी। हिजाब जो है वो दो किस्म के हैं, एक जुल्मत के, एक नूर के। सही, और ये वाला जो आठवां हिजाब अर्ज किया है ये है किसका? नूर का, जुल्मत का नहीं। सही, तो basically as far as between me and Allah subhanahu wa ta'ala there are many hurdles, there are many barriers, and those barriers can be of light and could also be of darkness. Okay, ab ye jo ikhtiyar hai aur taakul hai, agar is tarah se insaan dekhne lage ke theek hai, Allah subhanahu wa ta'ala ne hame jannat ka vaada diya aur jannat hame milegi, lekin agar mujhe jannat mil jaye aur khuda na mile to phir ऐसा नहीं हो सकता।
जब जन्नत
होगी तो खुदा, यही यही हिजाब है। یہی حجاب ہے, کیونکہ جو شخص شاکر کی نعمت کرتا ہے, شاکر کی عبادت کرتا ہے, یا وہ شخص حور کی عبادت کرتا ہے, یا وہ شخص عشق کی عبادت کرتا ہے, ان لوگوں کے لیے جنت مقصد نہیں ہوتا. ان لوگوں کی جنت خود خدا ہوتی ہے, یعنی خدائی جو ہے خود خدا ان کی جنت ہے. تو اگر اس بنا پہ ہو کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا کیونکہ مجھے جنت ملے گی, تو میں حقیقت میں قربتاً الی الجنہ عبادت کر رہا ہوں. قربتاً الی اللہ تب ہوگا جب جنت سے مجھے کوئی ایز سچ لالچ نہ ہو, اس کی کوئی ہرس نہ ہو. اور یہ چیزیں ابھی ہمارے لیے تھوڑی سی کلاس ہمارے لیے بالا ہے, کیونکہ ابھی تو ہم نہ اچھی تجارت کر سکے خدا کے ساتھ اور نہ ہی اچھے اس کے غلام بن سکے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے بہت ساری چیزیں جو کہ معنی بن جاتی ہیں کہ وہ خدا تک نہ پہنچ سکے, انسان کو چاہیے کہ جہاں پہ وہ پہنچ گیا ہے صرف اس چیز سے جو ہے وہ سیٹسفائی نہ ہو, اس پہ وہ مطمئن نہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں اپنی واجبات کو ادا کروں, نمازوں کو میں پڑھ رہا ہوں, روزوں کو میں رکھ رہا ہوں, حج پہ میں جا رہا ہوں, خمس میں نکال دیتا ہوں, یہ سب چیزیں, اس پہ وہ قانع نہ ہو. ابھی جو میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے, پتہ نہیں ہے وہ, یہ سب کسی اور کوکاف کے وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس دنیا کی باتیں نہیں ہو رہی. ہم جیسے لوگوں کی بھی خدا کو ضرورت ہے, خدا کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے صرف سمجھانے کے لیے بات کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میرے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر میرے جیسے لوگ نہیں ہوں گے تو آیت اللہ بہجت اتنے بڑے کیسے لگیں گے. پسند ہونے چاہیے, غلام بھی ہونے چاہیے, ہونے چاہیے تاجر بھی ہونے چاہیے, ہونے چاہیے یہ سب لوگ, تاکہ کم جب روز معاشر آئے تو آیت اللہ بہجت کا مقام بلند ہو سکے. تو اب ہمیں ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ ہم خود آیت اللہ بہجت ہوں گے روز معاشر میں, یا وہ لوگ ہوں گے جو آیت اللہ بہجت کے مقام کو اونچا دکھائیں گے. یہ ڈیسیزن, یہ اختیار ہمارا ہے, ہمیں خود چوز کرنا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ روشن آپ کو کیسے, جیسے اب آپ لوگ ماشاء اللہ سبھی تقریبوں میں ایسے لمبے ہیں, اللہ آپ کو اور قد و قامت دے اپنے کردار کے اندر, ایمان کے اندر سب جگہ, لیکن آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں؟ کیونکہ میں جب آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو سب کو نظر آتا ہے کہ آغا صاحب چھوٹے قد میں ہیں. مثلا ہمارے جو بھائی 6'2" 3" ہیں, وہ ان کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہوں تو سارے دیکھتے ہیں اتنے تک. اب میں اس بھائی کو جو 6'2" اور 3" ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی 7 فٹ کا آ جائے تو وہ تو نہیں لگے گا پھر ٹال نا, وہ تو لگے گا چھوٹا. اور اگر میں 7 فٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں, یہ اولیاء اللہ کے جو درجات ہیں, یہ جو مقامات ہیں, یہ منفرد ہیں, یونیک ہیں. اور ان مقامات کو ہم ہی, میرے جیسے لوگ ہیں جو کہ ان کے مقامات کو یہ روز معاشر میں بلند کریں گے. جب وہ آیت اللہ بہجت میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ بہت ہی پیارے لگیں گے. اب اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جو خود آیت اللہ بہجت سے اس دنیا میں خدا سے زیادہ نزدیک ہیں, تو پھر ان کا مقام بالا نہیں ہوگا. اور ان ساری کی ساری مخلوقات, ان سارے انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا, اب ان تمام کے تمام اولیاء کے اندر, صدیقین کے اندر, سبقت لے کے جانے والوں کے اندر, شہداء کے اندر, انبیاء کے اندر, اولیاء کے اندر, اصفیاء کے اندر, اخیاء, ساروں کے درمیان جس ہستی کا وجود سب سے اونچا ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. صلوات تو انسان کو چاہیے کم سے کم جو کوشش کرے وہ یہ ہے اپنی زندگی کے اندر کہ ان حجابوں کو دور کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کو احساس کرے. ٹھیک ہے, خدا کے وجود کو آپ احساس کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن چیز ہے, آپ وجود کو احساس کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات آپ ہی کے ساتھ ہے, وہ آپ سے دور نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ is not away from you. I've told you before, as soon as he created me, he has been with me since that time. He has never left me. I have left him, but he's never left me. He's always remembered me. I have forgotten him, but he has always remembered me. اور خدا نے میرے اور اپنے درمیان میں کوئی حجاب نہیں رکھے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے اور اپنے درمیان میں کوئی حجاب نہیں رکھے تھے, میں نے خود ڈالے حجاب. یہ جو بھی حالت ہے نا میری کہ میں خدا کے وجود کو درک نہیں کر پا رہا, یہ قصور میرا اپنا ہی ہے. میں نے خود ان حجابوں کو ڈال کے تو اپنی یہ ایک سٹیٹ بنائی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کرتے تھے, اس ایک کانورسیشن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ میں اور آپ بات کرتے ہیں, کسی اور کے ساتھ بھی آپ یعنی بات کرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں رسول کی امت کے ساتھ بات کروں گا. اور اے موسیٰ میں آپ کے ساتھ جب بات کرتا ہوں تو میرے اور آپ کے درمیان میں حجاب ہوتے ہیں, لیکن رسول کی امت کے ساتھ میں بات کروں گا بغیر حجاب کے, اور وہ وقت ہوگا جب وہ روزے کو کھولیں گے. جب وہ روزے کو کھولیں گے تو میں ان کے ساتھ بات کروں گا بغیر کسی حجاب کے. عجیب نہیں؟ ابھی ماہ رمضان گزرا ہے, ہم نے جب روزہ کھولا کتنوں کو محسوس ہوا کہ خدا ہم سے بات کر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں ان سے بات کروں گا بغیر کسی حجاب کے, اور ہم نے روزے رکھ کے گزار دی اور یہ حالت پیدا نہیں ہوئی, یہ کس کا کچھ ہوگا؟ حسن اگر میں ابھی بات کر رہا ہوں اور حسن ابھی جو یہ اسپیکر کا حال ہے اگر اس سے بھی برا ہو جائے اور یہ بند ہو جائے, جو لوگ ہیں مثلا جن تک میری آواز پہنچ سکتی ہے ان تک نہیں پہنچے گی. ایسا ہے کہ نہیں پہنچے گی, یا ایسا ہے کہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ ان بیریئرز کو ہٹا دیں کہ جس کی بنا پہ وہ آواز ان تک نہیں پہنچے. ایک تو وقت یہ نا کہ آپ ٹھیک ہے دور ہیں تو پھر آپ وہاں سے اٹھ کے نظر نزدیک آ جائیں گے کہ اس کی میں آواز سن لوں. دوسری یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے درمیان اور میرے درمیان میں والز ہوں, پردے ہوں, آپ ان پردوں کو والز کو ہٹا دیں گے تاکہ آپ تک آواز جو ہے وہ پہنچ سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے دور نہیں ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے دور نہیں ہے, وہ آپ کے ہی یعنی اگر میں اس طرح سے کہوں کہ جس طرح سے آپ کو اپنے وجود کا درک اس وقت ہے اسی طرح سے آپ خدا کے وجود کو درک کر سکتے ہیں, شرط یہ کہ حجاب نہ ہو. اب یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس کی ایکسپلینیشن بہت لمبی ہے. ابھی آپ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ہیں نا, کوئی مشکل تو نہیں ہے اپنے وجود کو احساس کرنا کہ آپ ہیں؟ مشکل کب ہو رہی ہے کہ جب آپ کی توجہ میری طرف ہے اور آپ سننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اس طرح سے ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. اگر ایسا ہوتا انسان اپنے وجود کو جس طرح سے درک کر پاتا ہے کہ آئی ایم جسٹ لائک دیٹ, یو کین فیل دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از, بٹ دیٹ کین اونلی ہیپن اف دیز بیریئرز دے گو اوے. تو اب ذرا تھوڑا سا ریویو کر لیں اور پھر بحث کر دیکھیں, اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو آگے لے کر جائیں گے. کتنے حجاب ہو گئے؟ 8. گنیں گے؟ پہلا انسان کیونکہ طبیعت میں آرام پسند ہے, اور کیونکہ طبیعت میں آرام پسند ہے تو وہ اس آرام کو قربان کرنے کے لیے راضی نہیں ہے, اس اطمینان کے لیے کہ جو خدا کی یاد میں اس کی عبادت میں آتا ہے. تو یہ خود ایک حجاب بن جاتی ہے. ایک دوسرا کیا تھا؟ اوپر دنیا. اس کی وجہ سے پھر جو چیز آتی ہے جب آپ زیادہ سے زیادہ آرام میں نکلتے ہیں پھر سکون پھر سوری سہولتوں میں جاتے ہیں پھر سہولتوں میں جا کے پھر S4, S3, iPhone 4, 5, 6 یہ وہ کرتے 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 اس کے پیچھے جب ہم شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آیا چلیں آپ صرف ایک بات آیا S4 میرے پاس خود گیلیکسی S4 ہے اس لیے میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں آیا S4 جو ہے وہ ایک حجاب بن سکتا ہے میرے لیے جی بن سکتا ہے کیسے بنے گا حجاب تب حجاب بنے گا جب میں اس کے ساتھ اتنا نزدیک ہو جاؤں کہ اس سے دوری مجھے قبول نہ ہو یعنی کیسے یعنی اگر میرے پاس مجھے یہ کوئی بتا دیا ابھی اس وقت کہ ہاں صاحب آپ فون گھر چھوڑ آئے ہیں تو میں احساس یہ کروں کہ میرے اندر کوئی تھوڑی کمی آ گئی یا مثلا میرے اندر یا میں جو ہے وہ یو نو آئی فیل سیڈ یا آئی فیل اوہ مائی گاڈ اب میں کیا کروں گا آپ کے کبھی ہوا کہ فون بندہ گھر بھول گیا تو یو نو یو فیل ایز اف یو آر انکمپلیٹ کہ بھائی آپ کے اب یہ کیا ہے یہ واقعی یہ حجاب ہے یا پھر کوئی شخص آئے اور کہے کہ آسا مجھے مجھ سے مانگے گا نا ٹیسٹ نہ کیجیے گا کہ کوئی آئے اور کہے کہ آسا مجھے یہ فون دے دیں اور میں کہوں نہیں آوا اس طرح ہے یہ ہے وہ ہے آپ کو میں اگر ایسا ہے تو یہ ہے حجاب اٹ از اے حجاب لیکن اگر ایسا ہے کہ یو لاسٹ یور فون یو ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ اٹس اوکے اٹس ایٹ ہوم مے بی اٹس ایٹ ہوم مے بی اٹس ان دا کار ڈزنٹ میٹر اینڈ یو آر ناٹ اپسیٹ اباؤٹ دیٹ اینڈ سمبڈی کمز اینڈ جنرلی اگر آپ پیار محبت کے اندر اس شخص کو جا خدا کی راہ میں پر خدا کی راہ میں اسکور کیا خدا کی راہ میں جان بھی انسان دے دے تو کافی نہیں ہے خدا کی راہ میں خدا کی راہ میں جب لوگ آ کے سوال کرتے تھے آئمہ معصومین علیہ السلام کہ خدا کی راہ میں دے دو انہوں نے کئی دفعہ اپنا پورا کا پورا گھر کا سامان سب کچھ دے دیا خدا کے کچھ نہیں چھوڑا سب کچھ دے دیا خدا کی راہ میں ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اس طرح سے آ رہے تو پھر یہ چیزیں حجاب نہیں بنیں گی اس کے بعد تیسرا کیا تھا ابھی ہم نے 8 تک جانا تھا جی شک ایک ہے جی شک بھی حجاب بن جاتا ہے اور کبر جو بڑے بڑے وہ کر لیں کبر بھی انسان کے لیے حجاب بن جاتا ہے جی غفلت کی ابھی ہم نے بات نہیں کی لیکن ہے حجاب اور زہد اس بنا پہ تھا کہ یہ جو ابھی میں نے S4 کے حوالے سے بات کر دی کہ اگر اس دنیا کی کوئی چیز آپ کو دے دی جائے تو خوش نہیں ہونا اور اگر لے لی جائے تو افسوس نہیں ہونا اگر ایسا کریں گے تو یہ بھی ایک حجاب بن جائے گا اور جو ابائی دین کے حوالے سے بات کی کہ اگر انسان حتیٰ اس طرح سے بھی اگر وہ جنت میں چلا بھی جائے گا لیکن اس نے جس طرح سے دین پہ وہ چلا اگر وہ تفکر اور تعقل کیے بغیر چلا ہے دین پر اسے وہ عبادات کو انجام دینے کا ثواب مل جائے گا لیکن وہ خود چیز اس کے لیے کیا ہے حجاب بن جائے گی اور وہ خدا کے وجود کو احساس نہیں کر پائے گا صحیح اب اس کے علاوہ بھی چیزیں تھیں یہ جو میں کہا تھا کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی جو پرسیپشن ہے دیٹ از وٹ ایور ہی اور شی ول پرسیو دیٹ بیکمز یور ریالٹی اور اسی طرح سے انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے جاتا ہے اس کے پاس جب مشکلات آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ جملہ جو کل بات ہو رہی تھی نا کہ کاش میں پیدا نہ ہوتا یعنی لوگ جب خدا سے دور جاتے ہیں یا اپنے درمیان اور خدا کے درمیان میں حجاب ڈال لیتے ہیں اٹس بیکاز دی ڈیفیکلٹیز دیٹ کم ان دس لائف دے لک ایٹ دوز ڈیفیکلٹیز اینڈ دے فورگیٹ اباؤٹ دی بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیکاز اف دے ور ٹو لک ایٹ دی بلیسنگز دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز بیسٹورڈ اپون دیم دے ول ہیو دی فیلنگ آف ابلیگیشن اینڈ تھینکس صحیح تو یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ابھی اس وقت اگر آپ زندگی کے اندر کوئی بھی آپ کے پاس لذت ہے کوئی بھی پیار ہے کوئی بھی آپ کے پاس کوئی یعنی آپ کے پاس شعور جو کہہ لیں کہ کوئی ایک چیز آپ کو بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے یا آپ کو اطمینان ملتا ہے یہ ساری کی ساری جو نعمتیں ہیں اگر خدا ہمیں وجود نہ بخشتا تو ہمارے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا. حتیٰ آپ مجھے جو دیکھ رہے ہیں, آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ جو سارے سوئیں گے, کھانا کھائیں گے, ساری کی ساری چیزیں جو آپ کو یعنی اچھی لگتی ہیں اور آپ ان چیزوں کو درک کر پاتے ہیں, اگر وجود نہ بخشا ہوتا خدا نے تو ہم یہ کبھی بھی نہ درکا. اب جو آج تھوڑی سی ہم نے سوچا تھا کہ بحث کر لیں گے وہ یہ ہے کہ پھر یہ مصیبت اور بلا بھی نسبی چیز ہے نا. یاد ہے میں کہا تھا کہ ایک شخص ہو سکتا ہے پیسے کو دیکھے تو وہ کہے کہ یہ ایک نعمت ہے, اور کوئی شخص پیسے کو دیکھے اور کہے کہ یہ ایک کیا ہے, بلا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر آیا کوئی کمی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ہم سب کو بس اس دنیا کے اندر ایسے لگتا کہ ساری کی ساری بس نعمتیں ہی ملتی رہتی, کوئی مشکل نہ آتی, آیا خدا ہمیں ایسے رکھ سکتا تھا یا نہیں؟ میرے بال کبھی سفید نہ ہوتے, داڑھی کے ہمیشہ کالے رہتے, میرا جسم کبھی ویک نہ ہوتا, میں جیسے تھا ویسے ہی جوان, مجھے کبھی کوئی بیماری نہ لگتی, مجھے کبھی حتیٰ اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا کہ کبھی مجھے کوئی بھی تکلیف جو ہے وہ نہ پہنچتی. آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ جب اس نے ہمیں جنت میں ایسا رکھنا ہے تو آیا ایسا اس وقت نہیں رکھ سکتا تھا؟ صحیح نا؟ تو پھر اس نے ایسا ہمارے ساتھ کیوں کیا؟ ہمیں وہ مشکلات میں کیوں ڈالتا ہے, وہ ہمیں بلاؤں میں کیوں ڈالتا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے اور ہمارے درمیان میں جو حجاب ہے وہ ختم ہو جائے. چاہتے ہیں؟ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں تو جب آپ کو خدا کے وجود کا احساس ہوا ہے وہ تب تقریباً ہوا ہے جب آپ اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت سے گزرے, جب آپ کے پاس اپنی زندگی کا سب سے مشکل وقت آیا, تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کافی شورٹی کے ساتھ کہ یو فاؤنڈ دا کلوزسٹ ٹو اللہ. اور جب انسان کے پاس ایسے کچھ انسان ہوتے ہیں کہ جب انسان کے پاس سب سے خوشی کا دن آتا ہے, بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خدا کے نزدیک سمجھتے ہیں, ورنہ سب سے خوشی والے دن انسان جنرلی کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو اس کو خدا کا احساس بھی نہیں ہوتا, درد بھی نہیں ہوتا. لیکن ہر شخص جس بھی ایمان کے درجے پہ ہو, جب اس کی زندگی کا سب سے مشکل وقت آئے گا اس وقت اس کو خدا کا احساس ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے اس کے اوپر بلائیں لے کر آتا ہے, اس کے اوپر مصیبتیں لے کر آتا ہے, تاکہ اس کے اور خدا کے درمیان میں جو حجاب ہے وہ ختم ہو جائے. جس میں سے ایک فائدہ جو بتایا جاتا ہے بلاؤں کا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے کبر ختم ہو جائے. کبر کیا ہے؟ حجاب ہے, بہت بڑا حجاب ہے. کبر انسان کے اندر سے ختم ہوتا ہے کس پہ؟ مشکل. انسان مثلاً, اب آپ کو کیا اگزامپل دیں, مثلاً ایک شخص ہے وہ بہت زیادہ مالدار, ٹھیک ہے, مالدار کے اعتبار سے پتہ نہیں, لیکن آپ نے دیکھے ہوئے مالدار لوگ, اگر ہم خود نہیں ہیں تو ہم نے دیکھے ہوئے مالدار انسان ہے, بڑا کبر کر رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, سوتا ہے اگلے دن اٹھتا ہے سب مال ختم. اب کس چیز پہ کبر کرو گے؟ جو سارا کا سارا مال تھا وہ ختم ہو گیا, اب کس چیز پہ کبر کرو گے؟ اب تو کبر نہیں کر سکتے. جب کبر نہیں کر سکتے تو حجاب, جو کہ ایک بہت بڑا حجاب ہے, وہ ختم ہو گیا. اور جو خدا کا دشمن ہوتا ہے اس کو خدا پھر اور مال دیتا رہتا ہے تاکہ اس کے کبر میں اضافہ ہوتا رہے. جب اس کے کبر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو وہ اتنے ہی حجاب اس کے اور خدا کے درمیان میں آ جاتے ہیں. اتا مثلاً یہ جو سفید بال ہیں, یہ جو کمزور ہونا ہے, بوڑھے ہونا ہے, یہ بھی انسان کے کبر کو ختم کرتا ہے. ہونا ایسے چاہیے تھا, भाई अब हम उस तरह से जवान नहीं रहे, अब उस तरह से नहीं है, हम बूढ़े हो गए, अब वो चीजें जो हम पहले कर पाते, अब उठना मुश्किल हो जाता है। जब बैठ जाते हैं तो किसी का हाथ पकड़ के उठना पड़ता है, अब केवल करके क्या करना, ताकत ही नहीं है जिसम में, क्या केवल करके करना सही। तो अगर देखा जाए आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, और मुश्किल से मुश्किल तरीन चीज जो है वो इंसान अगर उसके बारे में सोचे तो इंसान के दिल में से केवल खत्म होता है। उसके अलावा मुश्किलात क्या करती हैं, हत्ता हुब्बे दुनिया को खत्म करती है। इंसान के दिल में से हुब्बे दुनिया भी निकाल देती है। कैसे, मसलन हुब्बे दुनिया में क्या आप रखेंगे पैसे के अलावा, मसलन रियासत है, इंसान रईस होता है किसी जगह का, किस बंदा चले मैं अपनी मौलाना है, मसलन मौलाना है, उनके पास शोहरत है, मकाम है, और वो शोहरत और मकाम के पीछे जा रहे हैं। अब जो उस शोहरत और मकाम के पीछे जा रहे हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला अगर उनसे प्यार करता है तो क्या करेगा, वो शोहरत और मकाम उनसे छीनेगा। अब जैसे वो शोहरत और मकाम उनसे छीना, तो वो जो उस चीज से हुब थी वो उनके दिल से मुमकिन है कि निकल जाए, कि वो रियलाइज करें कि भाई ये जो मैं कर रहा था और जिसके पीछे मैं फिर रहा था और ये सब चीजें ये गलत थी, मुझे नहीं फिरना चाहिए था। लेकिन अगर खुदा किसी से प्यार नहीं करता तो उसको और शोहरत और मकाम देता है, ताकि क्या, ताकि उसके हुब्बे दुनिया में और इजाफा हो। और इसके अलावा भी इंसान के पास मुसीबतों के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये सब चीज कब आती है, इंसान कब ये हिजाब, आप जिस तरह से मुसीबत को हैंडल करें। अगर मुसीबत को गलत हैंडल किया तो वो खुद मुसीबत इंसान के लिए जान बन जाए। अगर वो शख्स जो मालदार है वो ये कहने लगे कि ये खुदा ने मुझे नीचा किया है और ये जो मैं सारा उसके राह में मैं खैरात करता था और सब कुछ, ये मुझे करना था मेरे साथ, ये सारा का सारा मुझसे जो है वो माल ले लिया और आप जो है मेरे पास दो वक्त की रोटी नहीं है, इस तरह से मेरे साथ करना था। अब क्या है कि ये मुसीबत उस शख्स के लिए क्या बन रही है, हिजाब बन गई। जब वो मौलाना साहब कहें कि मैंने इतनी स्पीचेस की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जाके जो है वो इतने लोगों को इमाम हुसैन के ऊपर रुलाया और ये शोहरत और ये मकाम जो कि मुझे दिया और वो ले लिया, और उसके ऊपर वो खुदा के से कंप्लेन करें, तो हर कंप्लेन जो इंसान करता है मुसीबत के बाद, वो बजाय इसके कि मुसीबत से वो फायदा उठा सकता, वो उसके लिए क्या बन जाती है, हिजाब बन जाती है। सही, तो कंप्लेन करना क्या हो गया, हिजाब। अब आप अपनी जिंदगी में देख लें, मैं भी देख लूँ कि मैंने खुदा को कितनी दफा कंप्लेन किया। अच्छा, ये एक चीज, एक और बस कह के थोड़ा मौजूद को, इंशाल्लाह अभी हमारे पास चार दिन हो रहे हैं तो इसको हम जमा करेंगे, ठीक है, मौजू को जमा। एक वक्त ये होता है कि आप अपने अल्फाज से कंप्लेन करते हैं, ये जरा साथ रहेगा क्योंकि ये हर से हम सब के लिए मुब्तला एक चीज है, वी ऑल गो थ्रू दिस। One time is that we say it from our tongue. एक वक्त है कि हम जबान से खुदा को कंप्लेन करते हैं, एक वक्त है कि हम जबान से नहीं करते लेकिन सोच में करते हैं। एक वक्त ये कि हम जबान से करते हैं, किसी से कहते हैं या खुद ही अपने आप से बोल रहे हैं, जबान से कह रहे हैं, खुद ही अपने आप से बात करें जबान से कह रहे हैं। एक वक्त ये होता है कि नहीं, हम वो सिर्फ सोच में करते हैं खुदा से कंप्लेन। अभी जो खुदा से कंप्लेन करना है, हत्ता सोच में ये भी हिजाब बन जाए। मैंने किसी से नहीं जाके कहा कि खुदा ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, लेकिन हत्ता ये जो सोच आनी है, ये खुद सोच, अगर मैं इसको सही तरह से हैंडल नहीं करता तो ये मेरे लिए हिजाब बन जाए। ये जो आप दुआए कुमैल के अंदर जो है वो अल्लाह सुब्हान व तआला से माफी मांगते हैं ना, कि वो नेमतों को, वो गुनाह जो कि नेमतों को बदल देते हैं उनको माफ कर दे, ना ये आप दुआ मांगते हैं ना, अल्लाह माफ़िर लिया ज़ुनूबल्लती तो गैरों ले आम, اور سارے بھی گناہ ہیں جو کہ دوسری چیزوں کے حوالے سے. یہ امام سجاد علیہ السلام ان گناہوں کی لسٹ کے اندر جو ایک چیز کہی ہے وہ ناشکری اور کفران نعمت ہے. ناشکری اور کفران نعمت بھی انسان سے نعمتوں کو بدل دیتے ہیں, نعمتوں کو بدل دیتے ہیں نقمہ کے اندر. The blessings they get turned into non-blessings. Even to the point, one of the sins that he has mentioned, جو کہ کبھی ہم اس کو sin تصور نہیں کریں گے, we will never think of that as a sin, guna. امام کہتے ہیں کہ حتیٰ اگر آپ کے پاس ایک اچھی عادت تھی اور آپ نے اس اچھی عادت کو چھوڑ دیا, یہ بھی انسان کی نعمتوں کو نقمہ میں بدل دے. اچھی عادت کیا, یعنی آپ صبح فجر کے بعد قرآن پڑھتے تھے, اب آپ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. صحیح, آپ مثلا نماز عشاء پڑھتے تھے, آپ نے نماز عشاء چھوڑ دیا. آپ مثلا زیارت عاشورہ پڑھتے تھے, آپ نے زیارت عاشورہ پڑھنا چھوڑ دیا. آپ نے ایک اچھی ہیبٹ بنا لی تھی, عادت بنا لی تھی, لیکن آپ نے وہ چھوڑ دی. حتیٰ وہ اچھی عادت کو چھوڑنا جو ہے وہ انسان کی نعمتوں کو نقمہ میں بدل دیتا ہے. صحیح, اب ہم میں اور آپ اگر زندگی کے اندر دیکھیں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اچھی عادتیں تھیں اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا. اگر چاہتے ہیں کہ وہ نعمت واپس آ جائے, کیا کرنا پڑے گا؟ اس اچھی عادت کو واپس لانا پڑے گا. صحیح, تو یہ جو انسان کمپلین کرتا ہے نا کسی دوسرے کے ساتھ یا اپنے ذہن کے اندر, یہ بھی انسان کے لیے حجاب بن جاتا ہے. دیکھیں, آیا ہمارے پاس حق ہے کہ ہم خدا کو کمپلین کریں؟ صرف یہ تھوڑا سا علاج کے حوالے سے بات کریں. if in my mind I think that I have a right that I can complain to Allah subhanahu wa ta'ala, then what will happen? I will complain. But if I think in my mind that I have no right to complain to Allah subhanahu wa ta'ala, then I will never complain. جب مثلا لوگ کئی دفعہ وہ رکھ دیتے ہیں نا سجیشن باکس کمپلینس کے لیے, دیکھا آپ نے سینٹروں میں بھی وہ شروع کیا کمپلین باکس, سجیشن باکس. اچھا, اگر وہ کمپلین باکس ہو ہی نا, کیا ہے, آپ کر سکتے ہیں کمپلین؟ They're not allowing you to complain or to suggest, so how are you going to do that? ٹھیک ہے نا. تو انسان اگر اس طرح سے سوچے کہ خدا کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس حق نہیں ہے کہ ہم کوئی سجیسٹ کریں یا کمپلین کریں, اور ان دونوں میں فرق ہے, سجیسٹ کرنا اور کمپلین کرنا. سجیسٹ کرنا کئی دفعہ کمپلین ہو سکتا ہے, لیکن جس طرح سے میں کہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے جو ہے وہ مجھے پتا کہ ٹھیک ہے آپ جو میرے لیے کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میری یہ سجیشن ہے کہ میرے ساتھ یہ کر دیں, ٹھیک ہے, یہ جو میرے ساتھ یہ کر دیں یہ کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے زندگی میں اس طرح سے رکھا کہ فار ایگزامپل کہ میں اپنے بلز کو پے کرتا رہے سارا کچھ, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری لاٹری لگ جائے, میں چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں. اب میں خدا کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں, خدایا مجھے مالدار بنا دے, خدایا مجھے مالدار بنا دے, خدایا مجھے مالدار بنا دے, اور مال آ نہیں رہا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مالدار بنا دے اور آپ مجھے مالدار نہیں بنا رہے. اب کیا ہے کہ یہ سجیشن کے بعد کیا ہوگی؟ کمپلین شروع ہوگی. اگر انسان یہی تصور کر لے, یہی سوچ لے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز بیسٹ واٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈو ود می, کہ جو میری زندگی کے اندر اس وقت ہے وہی بہتر ہے میرے لیے, خواہ وہ مصیبت ہو اور خواہ وہ نعمت ہو, میری زندگی کے اندر جو اس وقت ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں خدا سے کہوں کہ میرے لیے یہ کر دے, اور میں یہ کہتا رہوں اور کہنے کے بعد بھی میں کمپلین کروں کہ یہ میرے ساتھ کیوں نہیں کیا. آپ کہیں گے اب ہم دعا نہ پڑھیں, نہیں, دعا پڑھیں, تو خدا سے کہیں کہ خدایا میرے ساتھ وہ کر جو تو چاہتا ہے, اور جب کر دے تو مجھے اتنی طاقت دے دے کہ نہ تو میں اس طرح سے کوئی اور چیز چاہوں اور نہ ہی تجھے کمپلین کروں. اگر اس طرح سے انسان دیکھے بالکل پیس ہے, دلکل اطمینان سکونه. میں نے اپنے ہاتھ سے زہر کھا لی تھی، میں نے خود اپنے ہاتھ سے زہر کھائی، اب زہر نے اپنا افیکٹ کیا اور اس زہر نے مجھے نقصان پہنچایا. اب میں اس بات پہ رہوں تقدیر پہ کہ اس زہر نے مجھے نقصان پہنچایا. میں نے خود اپنے ہاتھ سے زہر پی لی اور اب زہر نے اپنا افیکٹ دیا. اب میں اس افیکٹ پہ کمپلین کروں کہ یہ زہر نے مجھے افیکٹ کیوں کیا. میں کر سکتا ہوں. تو حقیقت یہ کہ خدا رحمت کا مزہ ہے. خدا نے سب چیزیں اپنی رحمت سے دی ہیں، سب چیزیں اس نے جو ہم تک پہنچائی ہیں یہ اس کی بلیسنگز ہیں. اگر کوئی چیزیں ہماری زندگی کے اندر اس وقت خراب ہیں یا ہمارے لیے مشکل ہے، تو یا تو دو چیزیں، یا تو وہ ہمارے خود اپنے اعمال کی بنا پہ، دوسرا یہ ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان مصیبتوں سے ہم اس کے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ سوچیں گے، جیسے آپ خدا کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، جیسے آپ کا رشتہ ہوگا، اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو خدا کے نزدیک تصور کریں. تو یہ جو سوچیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، جس طرح سے میرے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے نا، میرے لیے اگر اللہ اس طرح سے ایک ہستی ہے کہ جب میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو میں کمپلین کرنے جاؤں یا سجیسٹ کرنے جاؤں، یا پھر میں اسے اس انداز میں ڈروں کہ میں اس نے مجھے جہنم میں ڈالنا اور میں بس یہ کروں کہ میں نے نماز پڑھ لینی اور تاکہ وہ مجھے جہنم میں نہ ڈالے، میرے لیے اگر خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ایسا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس نے یہ ساری کائنات بنا دی، اس بنانے کے بعد مجھے ان مشکلات میں گھیر دیا اور دوسروں کو اس نے نہیں رکھا ان مشکلات کے اندر اور مجھے اس مقام پر، اگر میرا رشتہ خدا کے ساتھ اس طرح سے ہے تو یہ رشتہ مجھے کہیں پہ بھی نہیں لے کے جانے والا. اپنے خدا کے اور اپنے درمیان جو رشتہ ہے نا، اس کو تھوڑا سا سوچیں کہ کیا ہے. جب میرا آپ کے ساتھ رشتہ ہے، میرا آپ کے ساتھ رشتہ ہے، ہمارا جو ایک رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اگر مثلا کوئی ہمارے درمیان میں مشکل ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ میں سوچوں گا کہ میں نے اس رشتے کے میں بھی کسی حق کو مارا، ہو سکتا ہے میں نے کوئی بات کہہ دی ہو، ہو سکتا ہے میں نے کچھ کر دیا ہو جو ہمارا اور ایک دوسرے کا رشتہ جو ہے وہ خراب ہو گیا. اگر میرا اور خدا کا رشتہ اچھا نہیں ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کیوں نہیں اچھا. اگر میں خدا کے وجود کا احساس نہیں کر پا رہا تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کیوں نہیں کر پا رہا. بجائے اس کے کہ میں کمپلین کروں، بجائے اس کے کہ میں خدا سے اور دور ہو جاؤں، مجھے اپنے رشتے کو ٹھیک کرنا ہے. خدا کے درمیان میں اور میرے درمیان میں ہو سکتا ہے یہ لفظ ایسا ہے کہ کٹی ہو گئی ہو. بچپن میں ہم کرتے ہوتے تھے چل میری اور تمہاری کٹی، نہیں بولنا آپ سے، دور رہنا ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا، اور ہو سکتا ہے کسی مقام پہ جا کے ایسا ہو گیا، کوئی ایک ایسی چیز تھی مجھے چاہیے تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں دی، یا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا میرے ساتھ. اب کیا ہے کہ وہ شخص خدا کے ساتھ اس سے نہ بات کر رہے ہیں، نہ اس سے نہ خدا کے سامنے جا رہے ہیں، نہ اس کے بات. اگر ایسا تو ایسا نہیں، خدا کے ساتھ دوستی کرے. خدا سب سے بہترین دوست ہے، اور خود یہ خدا کی عظمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کے ساتھ دوست ہیں. آپ اس کے عبد بھی بن سکتے ہیں، آپ اس کے غلام بھی بن سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ تجارت بھی کر سکتے ہیں، ہر سارے کے سارے رستے آپ کے پاس کھلے ہیں. آپ اس کے ساتھ دوستی کریں، آپ اس کے اولیاء میں شامل ہوں، آپ اس سے محبت کریں، آپ اس کی ہر ایک نعمت کا شکر ادا کریں، آپ اس کی ہر مصیبت پر مسکرا کے اس مصیبت کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں. آپ کبھی بھی اس طرح سے تصور نہ کریں کہ میرا اس پہ حق بنتا ہے، بلکہ ہمیشہ ایسے تصور کریں کہ اس کا میرے اوپر حق بنتا ہے، اور ہر نعمت پہ خدا کا شکر اس کو درک کریں. بچے کی ایک مسکراہٹ پر خدا کا شکر ادا کریں، ایک ایک لقمہ جب کھائیں تو خدا کا شکر ادا کریں، جب آپ کو نعمتیں درک ہوں اس وقت خدا کا شکر ادا کریں. یعنی یہ سب چیزیں خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر کریں گی. اور جیسے جیسے آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ بہتر ہوتا ہے تو اس کی محبت جب دل میں آ جائے تو اس سے زیادہ اچھی چیز انسان کے پاس رکھ ہوئی. اور کربلا بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے, امام حسن کی مصیبت, امام حسن کی شہادت, امام حسین کی شہادت, سارے کے سارے جو ظلم ہوئے امام معصومین علیہ السلام کے اوپر, وہ جو ظلم ہوئے انہوں نے ان مصائب کے ساتھ, ان مشکلات کے ساتھ جس انداز میں سامنا کیا ہے, کبھی بھی خدا کے محضر میں انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کی. بلکہ ہم زیارت عاشورہ میں جو سجدے کے اندر پڑھتے ہیں کہ خدایا تیرے لیے حمد ہے ان لوگوں کی حمد جن کے سامنے مصیبتیں آئیں اور انہوں نے ان مصیبتوں کے اندر تیرا شکر ادا کیا. ہر شخص جب نعمت ملے تو شکر ادا کر سکتا ہے, لیکن بہت کم ہوتے ہیں خدا کے دوست, خدا کے اولیاء کے جب ان کے پاس مصیبت آئے تو اس مصیبت پہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس مصیبت کو میرے پاس بھیجا تاکہ میرے اور تیرے درمیان میجاب ختم ہو جائے, تاکہ میں اس مصیبت کے ساتھ جس انداز میں مقابلہ کروں میں اپنے محبت کا اظہار کر سکوں, میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں, میں اس انداز میں اس مصیبت کے ساتھ مقابلہ کروں. بہت فرق ہے اس میں. امام معصومین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے یہ ان کا نقصان ہے کہ انہوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. امام حسن کے زمانے کے یہ ان لوگوں کا نقصان ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے وجود سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے, یہ ان کا مقام ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی ہستی سے استفادہ کیا. امام معصوم خدا کا مظہر ہوتا ہے, خدا کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں, اگر ہم اس سے دور ہو جائیں, یہ ہمارا اپنا نقصان ہے. آپ کو یہ مصائب کے الفاظ ہیں پتہ ہے, یاد ہے کہ جب امام حسین کے پاس حضرت علی اصغر کی طرف کی بھی لاش تھی, امام حسین کے پاس حضرت علی اصغر کی طرف تھی, تڑپتی ہوئی بھی اس انداز میں کہ پورا وجود حضرت علی اصغر کا تڑپ رہا تھا, اور باپ کے لیے یہ بہت مشکل چیز ہے. اب انسان جب ان الفاظ کو جو کربلا میں ادا ہوئے, انسان واقع حقیقت میں تھوڑا سا درک کر پاتا ہے کہ ان ہستیوں کا مقام کیا ہے, کہ دل ٹوٹا ہوا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ ہے ہاتھ میں, اس کی گردن سے چکی ہے اور ایک مشکل وقت ہے. اور امام حسین کہہ یہ رہے ہیں کہ خدا یہ بھی میرے لیے آسان ہے, یہ بھی میرے لیے آسان ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ 6 ماہ کا میرے ہاتھوں میں اس طرح سے تڑپ رہا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے, اور میرا دل ٹوٹا ہوا ہے, اور یہ میں نے قربانی تیری راہ میں دی ہے, اور یہ میرے لیے آسان اس وجہ سے کہ تو دیکھ رہا ہے, کہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو تیری راہ میں قربان کیا ہے, کیونکہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو تیری راہ میں قربان کیا. یہ میں اس جاننے کی وجہ سے میرے لیے یہ مشکل آسان ہو گئی. جب بی بی زینب کو دربار میں لایا گیا تو کہا گیا ان سے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا, کس طرح سے تم کو رسوا کیا. بی بی زینب نے کیا کہا؟ بی بی زینب نے کہا کہ ہم نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے اور کوئی چیز نہیں. یہ بی بی زینب کی نگاہ ہے نا, کہ جو دیکھ رہی ہے کہ کربلا میں اس کے یعنی بھائی کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, مشام غریبہ میں ماؤں کے سامنے بچے گھوڑوں کے ٹاپوں سے کچلے جاتے ہیں, سب کچھ بی بی زینب دیکھ رہی ہیں, کہتی ہیں کہ ہم نے صرف خوبصورتی دیکھی. یہ کیوں کہہ رہی ہیں بی بی؟ سجا سے کہہ رہی ہیں کہ وہ چیزیں جو مشکلات, جو مصائب سامنے آئے, جس انداز میں کربلا والوں نے ان مشکلوں کا سامنا کیا ہے, جس انداز میں کبھی خدا سے کمپلین نہیں کی, جس انداز میں صبر کا مظاہرہ کیا, جس انداز میں ایمان کا مظاہرہ کیا, حقیقت میں یہ خوبصورتی. کہ اولو محمد حضرت قاسم, حضرت قاسم کی جو ایج ہے کربلا کے اندر وہ بلوغ تک نہیں پہنچے تھے, حضرت قاسم بالغ نہیں تھے. حضرت قاسم کے پاس جو امام حسن علیہ السلام کا جو ان کی وصیت تھی, اس وصیت کو جب امام حسین علیہ السلام نے پڑھائے اور حضرت قاسم نے اس انداز میں جس انداز میں جا کے کربلا میں اپنے وجود کو خدا کی راہ میں قربان کیا ہے, ایک وہ انسان جب اس کی طرف دیکھتا ہے کہ ان ہستیوں کا کتنی, ان کے پاس کتنی محبت تھی خدا کی, یہ خدا کی کتنے نزدیک تھے, یہ کس انداز میں انہوں نے سفر کیا, کس انداز میں انہوں نے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. اور جو سب سے بڑی مشکل, جس مشکل کی بنا پہ امام زمان کے بھی ابھی بھی آنسو خون کے بہتے ہیں آنکھوں سے, آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. کہ جب پوچھا گیا امام سے کہ امام, امام حسین کی ہم نے پڑھا زیارت نہائی ہمیں کہ آپ کے آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں, تو یہ جو خون کے آنسو بہتے ہیں آئے امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, امام حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے. پھر وہ شخص شہادتوں کا پوچھتا رہا, حضرت علی اصغر کا پوچھا, حضرت عباس کا پوچھا, امام زمان صاحب صاحب کہتے رہے نہیں, اس وجہ سے ہماری آنکھوں سے خون کے آنسو نہیں بہتے. اور حقیقت میں بہتے, یہ نہیں کہ یہ ایک تشبیہ ہے, امام زمان کی آنکھوں سے خون ہی کے آنسو بہتے ہیں. جب انسان کے اوپر اتنی مشکل آئے نا کہ یعنی خون جسم کے اندر سما نہ پائے, یعنی جب انسان کے اندر اس طرح کی حالت ہو کہ اس کا خون اتنا تیز تیز, اس کا دل اتنا تیز کہ وہ جسم کے اندر خون جو ہے وہ سما نہ پائے, ٹھہر نہ پائے, تو وہ حالت اضطراب کی انسان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں. جب اس شخص نے پوچھا پھر یہ کون سی مصیبت تھی امام جو کہ آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے, تو امام نے کہا اشام اشام اشام, شام کے مصائب سے گزر کر بی بی زینب جب واپس مدینہ گئی ہیں تو جس طرح سے بی بی نے وہ سارے کے سارے مسائل برداشت کیے اور واپس گئی مدینہ, اور وہاں پہ جا کے جو جس انداز میں قبروں کے ساتھ جا کے بات کی ہے, ان کی الفاظ میں آپ کہیں پہ یہ نہیں سنیں گے کہ خدا نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا, وہ خدا کی قضا و قدر سے راضی نہ ہو. ہر ایک چیز کو کہ خدا نے ہماری قربانیوں کو قبول کیا, اول محمد کی قربانی کو قبول کیا, اس کا شکر. ہم ان کے ماننے والے ہیں, جو بی بی زینب کا ماننے والا ہو وہ مشکل میں آ کے خدا سے اگر کمپلین کرے تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے. اگر وہ مشکل کے سامنے خدا کا شکر ادا نہ کرے یہ اس کی شان کے خلاف ہے. ہم زینب کے ماننے والے ہیں, ہم امام سجاد کے ماننے والے ہیں, ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. ہمارے سامنے اگر مشکل آئے تو ہم اگر خدا سے یہ کہیں کہ مشکل کیوں لاگ, یہ ہماری شان کے خلاف ہے. ہماری پوری دنیا کے اندر ہمارے بچوں کو, ہمارے بہنوں کو, ہمارے بڑوں کو, ہم جو سب ہمارے شہید کیا جا رہا ہے, ان کے سامنے ہم خدا کے تقدیر کے سامنے, قضاء اور قدر کے سامنے ہم کوئی کمپلین نہیں کریں گے, ہم خدا کی قضاء اور قدر سے راضی ہیں. کیونکہ ہم نے سیکھا ہی ہے ان سے کہ اگر کاٹے جاؤ
गले काटे जाए, कैदी बनाया जाए, तुम्हें पत्थर मारे जाए, नेजे मारे जाए, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों के गले काट दिए जाए, तुम्हारी आंखों के सामने बहनों की आंखों के सामने भाइयों के गले काट दिए जाए, तो कभी भी खुदा की कजा और कदर से कंप्लेन नहीं करनी, उसकी कजा और कदर के सामने अपने आप को झुका देना, राजी होना है, मुसीबतों पे खुदा का शुक्र अदा करना। खुदा हमें तौफीक दे दे कि हम अपने मासूमों के वजूद से फायदा उठा सकें, हम अपने आप को बेहतर कर सकें। खुदाया हमारे और अपने दरमियान में जो हिजाब है उनको दूर कर दे। खुदा हमें तौफीक अता फरमा के हर मुसीबत के सामने ना कि सिर्फ हम सब्र कर सकें बल्कि हम तेरा शुक्र अदा कर सकें। खुदाया वो मुसीबतें जो हमारे खुद अपने हाथों की बनाई हुई हैं ज़िंदगी के अंदर, खुदाया उन गुनाहों की बिना पर जो हमने इस दुनिया के अंदर किए, खुदाया उन गुनाहों को माफ़ कर दें। खुदाया हमारे दिलों के अंदर जो गमे हुसैन है उसके अंदर इजाफा कर, उसे बढ़ा दे। खुदाया उन शहदा के दर्जात को बुलंद कर। खुदाया वो लोग जो मरीज हैं, खुदाया जिनके के पास वो मुश्किलात हैं कि जो इस ज़िंदगी के अंदर वो इन मुश्किलात से गुजर रहे, खुदाया उनकी इन मुश्किलात को दूर कर दे, उनको शफा दे दे। खुदाया वो सरा को रिहाई दे दे, इंकलाब इस्लामी की हिफाजत कर, रहबर मौसम की हिफाजत कर, हमें इमाम के असहाब अंसार में शुमार कर, उनका ज़हूर जल्द से जल्द कर दें। माचिन हुसैन।